আলহামদুলিল্লাহ, আলহামদুলিল্লাহ রব্বিল আলামিন, ওয়াসসালাতু ওয়াসসালামু আলা মান কানা নাবিয়্যান ওয়া আদামু বাইনাল মা'ই ওয়াত-তিন ওয়া আলা আলিহি ওয়া আসহাবিহি আজমাইন। আম্মা বা'দ, ফা'আউযু বিল্লাহি মিনাশ শাইতানির রাজীম, বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। ولو انهم اذ ظلموا انفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجد الله توابا رحيما صدق الله العظيم۔ بارگاہ رسالت میں درود پاک کا نذرانہ پیش کی۔ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى ال سيدنا مولانا محمد صلاة دائمة بدوام الملك الحي القيوم۔ صدیق عکس حسن جمال محمد است، فاروق ذل جاہ جلال محمد است، عثمان ضیاء شمع جمال محمد است، حیدر بہار باغ خصال محمد است۔ من علینا ربنا اذ بعث محمدا أيده بأيده أيدنا بأحمد أرسله مبشرا أرسله ممجدا صلوا عليه دائما صلوا عليه سرمدا صلى الله على النبي الأمي وعليه صلى الله عليه وسلم صلاة وسلام عليك يا سيدي يا رسول الله۔ وقت کافی ہو چکا ہے، اور آپ حضرات کافی دیر سے یہاں تشریف فرما ہیں، ان تمام چیزوں کو پیش نظر رکھتے ہوئے کوشش کروں گا کہ مناسب وقت میں اپنا پیغام آپ حضرات تک پہنچاؤں، اور آپ کے اور کھانے کے درمیان زیادہ حائل نہ ہوں۔ وَمَا تَوْفِيقِ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ۔ قرآن مجید فرقان حمید کی جن آیات بینات کی تلاوت سے اپنے آپ کو مشرف کیا، ارشاد ربانی ہوا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ، اور جب یہ لوگ اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھے، جاؤں کا، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم وہ آپ کے پاس آ جائیں، فاستغفر اللہ، اللہ سے مغفرت طلب کریں، واستغفر لہم الرسول، اور جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے دست مبارک اٹھا دیں، لوجد اللہ تواب الرحیم، تو وہ اللہ کو بہت زیادہ رحم کرنے والا پا لیں۔ پتہ یہ چلا کہ جب کوئی گناہ کر بیٹھے، کوئی خطا کر بیٹھے، اپنی جان پر ظلم کر بیٹھے، تو کیا کرے؟ سرکار کی بارگاہ میں پہنچ جائے۔ قرآن بھیج رہا ہے جاؤ کا، اے محبوب آپ کے پاس آ جائے۔ خطا کی، گناہ کیا، نافرمانی کی اللہ کی، اور اللہ بھیج رہا ہے رسول کے پاس۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اگر گناہ کر دیا تو مسجد میں جاؤ، سجدے میں سر رکھو، توبہ کر لو۔ نافرمانی اللہ کی ہے تو اللہ کی بارگاہ میں جاؤ۔ کہا نہیں ولو انہم اذ ظلموا انفسہم جاؤ کا، اے محبوب آپ کے پاس آ جائے۔ قرآن بتا رہا ہے کہ گناہگاروں کو مغفرت ملے گی تو رسول کی بارگاہ سے۔ جاؤ کا، اے محبوب آپ کے پاس آ جائیں، اور آ کر اللہ سے مغفرت طلب کریں، تو کیا وہ مغفرت دے دے گا؟ کیا وہ گناہوں کو بخش دے گا؟ کہا نہیں، واستغفر لهم الرسول، جب تک رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے مغفرت کی دعا نہ فرما دے۔ اور جب میرے محبوب نے دستے مبارک اٹھا دیے لوجد اللہ تواب الرحیم تو اللہ کو بہت زیادہ رحم کرنے والا پالیں گے. یہ ان آیات بینات کا ترجمہ. لیکن اب ایک سوال یہ پیدا ہوا, قرآن نے کیا جملہ استعمال کیا, ولو انہم اذ ظلموا انفسہم, جب لوگ اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھیں, اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھیں. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اپنے اوپر ظلم کون کرتا, اپنے اوپر تو کوئی ظلم نہیں کرتا نا, ظلم تو دوسروں پر کرتا ہے. ہم نے علماء کی بارگاہ میں عرض کی, اس ارشاد خداوندی کو ہماری ناقص عقلیں سمجھ نہیں پائیں. قرآن نے کہا جب اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھیں تو ظلم اپنی جان پر کون کرے گا, اپنی جان پر کوئی ظلم نہیں کرتا, دوسروں پر ظلم کرتے ہیں. تو جب اپنی جان پر ظلم ہی نہیں کرتا تو قرآن کیسے کہہ رہا ہے جب یہ اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھے محبوب آپ کی بارگاہ میں آ جائیں. علماء نے کہا سنو, قرآن کی آیت اپنی جگہ درست ہے, تمہارا اعتراض اس لیے ہوا کہ تم نے ظلم کا معنی ہی نہیں سمجھا. قرآن نے جو کہا نا اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھے, اور ہمارا اعتراض ہوا کہ اپنے اوپر کوئی ظلم نہیں کرتا, تو علماء نے کیا جواب دیا, اعتراض اس لیے ہوا کہ تم نے ظلم کا معنی ہی نہیں سمجھا کہ ظلم کہتے کس کو ہیں. اب بتائیے ظلم کس کو کہتے ہیں, ہم تو یہی سمجھتے ہیں نا کہ کسی کو مارا پیٹا جائے یہی ظلم ہے, یہی سمجھتے ہیں نا. ایک آدمی دوسرے کو مار رہا ہے بری طرح, اس کو پیٹ رہا ہے, آپ کہتے ہیں دیکھو کتنا ظلم ہو رہا, کیسا ظالم آدمی ہے, اس کو مار مار کے اس کا برا حال کر دیا. ہماری اصطلاح میں تو یہی ظلم ہے نا, کسی کو مارنا پیٹنا لوٹ لینا یہی ظلم ہے نا. کہا نہیں, ظلم کا معنی کچھ اور ہے. ظلم کا معنی کیا ہے, اشیء فی غیر محلہ, کسی شے کو اپنے مقام سے ہٹا دینا یہ ظلم ہے. بات سمجھ گئے آپ, ظلم کا معنی کیا ہے, کسی شے کو کسی چیز کو اس کی جگہ سے ہٹا دینا یہ ظلم ہے. اور اشیء فی محلہ, کسی شے کو اس کے مقام پر رکھ دینا یہ کیا ہے, عدل ہے. جو جس کا مقام ہے, ہر ایک کا مقام ہے نا, تو ہر چیز اپنے مقام پر اچھی لگتی ہے. اگر اس مقام سے ہٹا دیا جائے تو کیا ہوگا, اشیاء فی غیر محلے, یعنی اس چیز کو اس کے مقام سے ہٹا دینا. تو کسی چیز کو اس کے مقام سے ہٹا دینا یہی ظلم ہے, ہے نا ظلم. نہیں سمجھے, مثال ایک ایسی دے دوں کہ بات آپ کے ذہن میں بیٹھ جائے. ٹوپی کا مقام کیا ہے, کیا ہے ٹوپی کا مقام, سر ہے نا, ڈرنے کی کیا بات. اور جوتی کا مقام, پیر. اگر اس کے برعکس ہو جائے تب کیا ہوگا, اشیاء فی غیر محلہ ہو جائے گا نا. ٹوپی کا مقام سر ہے تو سر پہ ہی رکھتے ہیں نا, پیر پہ تو نہیں رکھتے نا. اور جوتی کا مقام پیر ہے تو سر پہ نہیں رکھتے. کبھی خدا نہ خواستہ جوتی سر پر آئی, نہیں آئی نا, کوشش کرنا نہ آئے, اچھی بات, نہ اپنی آئے نہ کسی اور کی, ایسی حرکت ہی نہ کرو کہ جوتی سر پہ آ جائے. لیکن ایک بات ہے, ہم اپنی جوتی سر پہ رکھنا گوارا نہیں کرتے, نہیں کرتے نا. لیکن جوتیاں بھی ساری ایک جیسی نہیں ہوتی, ساری ایک جیسی نہیں ہیں. جوتی اگر استاد کی ہے تو سر پہ رکھیں گے, پیر و مرشد کی ہے تو سر پہ رکھیں گے, نبی کی ہے تو سر پہ رکھیں گے, سید الانبیاء کی ہے تو کیا ہوگا, سر پہ رکھنے کو مل جائے نالے پاک حضور تو پھر کہیں گے تائیدار ہم بھی. مقام بدل گیا نا, نتیجہ بدل گیا. اپنی ہے تو رکھی کبھی سر پہ نہیں, اور اگر پیر و مرشد کی ہے تو فخر محسوس کریں گے, استاد کی ہے تو فخر محسوس کریں گے, اور اگر سرکار کی ہے تو پھر تو بات ہی الگ. دونوں جہاں کی دولت مل گئی اگر سر پہ نالانے پاک رسول مل گئی صلی اللہ علیہ وسلم. اور یاد رکھو اگر نبی کی جوتی ہے تو فرشتوں کے کاندھوں پر فرشتے اٹھا کر پھر رہے ہیں. آپ کہیں گے کیسے؟ قرآن اٹھا کر دیکھیے. قرآن کہتا ہے اَيَّاتِيَكُمُ التَّابُوتُ فِي سَكِينَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَبَقِيَّةٍ مِّمَّا تَرَكَ آلُ مُوسَى وَآلُ هَارُونَ. تابوت سکینہ جس کو فرشتے اپنے کندھوں پر یا اپنے سر پر اٹھا کر پھرتے تھے, تابوت سکینہ بنی اسرائیل اس کو جنگ میں اپنے سامنے رکھتے تھے. اللہ نے حکم دیا تھا اس تابوت کو اپنے آگے رکھو, صندوق کو اپنے سامنے رکھو. کیوں؟ اس کی وجہ سے تمہیں جنگ میں فتح ہوگی, اس کی وجہ سے فتح ہوگی. اس میں کیا تھا؟ اس صندوق میں, اس تابوت میں کیا ایسی چیز تھی جس سے فتح ہوتی؟ مما ترک آل موسیٰ و آل ہارون, حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام کی استعمال کردہ چیزیں تھیں. مفسرین نے لکھا حضرت ہارون علیہ السلام کے کپڑے, حضرت موسیٰ علیہ السلام کا امامہ, حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جوتیاں نالین پاک, حضرت موسیٰ کا عصا, تورات کے نسخے, یہ سارے تبرکات اس تابوت میں تھے. اس میں برکت ایسی ہو گئی بنی اسرائیل سامنے رکھیں تو فتح ہی فتح. پتہ چلا اللہ کے نبی, اولیاء اور انبیاء جس چیز کو استعمال کر لیں اس میں برکت ہو جائے, تو جہاں وہ خود موجود ہوں وہاں کتنی برکتیں. جب ان کے نام میں برکت ہے, جب ان کے ذکر میں برکت ہے, جب ان کے استعمال کردہ چیزوں میں برکت ہے, تو غور کرو جس مزار میں, جس روضے میں وہ آرام فرما ہے وہاں کتنی برکتیں ہوں. اسی لیے آج ساری برکتیں مدینے میں ہیں, ساری رحمتیں مدینے میں ہیں, ساری عظمتیں مدینے میں ہیں. جس کو برکت چاہیے مدینے چلا جائے, وہیں سے تقسیم ہو رہا ہے, وہیں سے تقسیم ہو رہا ہے, ساری نعمتیں تقسیم ہو رہی. تو جیسی جیسی درجہ بڑھتا گیا, نسبت بڑھتی گئی, اس جوتی کا, اس نالین کا مقام ہی بلند ہوتا گیا, مقام بلند ہوتا گیا. لیکن اپنی جوتی کبھی سر پہ رکھی نہیں. کیوں؟ اپنی ہے. ایک بزرگ تشریف فرما تھے, اور آپ جانتے ہیں کہ بزرگوں سے ہر چیز کلام کرتی. انہوں نے اپنا جوتا اتار کے پھینکا, جوتے نے بولنا شروع کیا, کلام کیا. اور جب اس نے ان سے کلام کیا تو ان کو غصہ آیا, مجھ سے کلام کر رہا ہے تو, میری پیر میں رہنے والی چیز, ذلیل حقیر چیز, کیسے تیری جرات کہ مجھ سے کلام کرے. اب سنو اس نے کیا جواب دیا. اس نے کہا جناب بے شک میں ذلیل حقیر ہوں, لیکن کس کی وجہ سے؟ آپ کی وجہ سے. اب بڑے حیران, میری وجہ سے؟ جی, اس لیے کہ آپ کے پیر میں تھا. اگر آپ کے پیر و مرشد کے پیر میں ہوتا تو جناب اٹھا کے سر پہ رکھتے. کتنی سچی بات کہی. اگر ذلیل ہوں تو آپ کی وجہ سے نا, کہ آپ کے پیر میں تھا. آپ کے استاد کے پیر میں ہوتا, آپ کے پیر و مرشد کے پیر میں ہوتا, سر پہ رکھتے یا نہیں رکھتے؟ احساس ہوا کہ ہاں واقعی یہ تو صحیح کہہ رہا. پتا چلا کہ ہم جس چیز کو استعمال کر لیں اس کی کوئی وقت نہیں, کوئی حیثیت نہیں. ولی اللہ استعمال کر لے تو مقام اور ہے, نبی اللہ استعمال کر لے تو مقام اور ہے, سید الانبیاء استعمال کر لیں تو مقام اور ہے. ولی کی نالین کا مقام اور ہے, نبی کی نالین کا مقام اور ہے. قرآن نے کہا فخلا نالئی انک بالواد المقدس طبا. اے موسیٰ اپنی نالین اتار دیجئے, مقدس وادی میں داخل ہو رہے ہیں, مقدس وادی میں داخل ہو رہے ہیں. اور سرکار کی شان دیکھو نالین کے ساتھ عرش عظیم پر. کیا وہ مقدس نہیں تھا؟ بالکل مقدس تھا، مگر اس سے زیادہ مقدس میرے رسول کی نالین آسمان پر پہنچ گئی، آسمان نالین کے نیچے آ گئے۔ جیسے جیسے درجہ بڑھتا گیا، مقام بڑھتا گیا، نالین کا درجہ اور مقام بھی بلند ہوتا گیا۔ سمجھ گئے بات؟ پتہ یہ چلا کہ اگر چیز ہماری ہے تو کوئی حیثیت نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہماری اپنی کوئی حیثیت نہیں ہے نا، ہماری کوئی حیثیت ہے؟ آپ کہیں گے نہیں ہماری تو ہے، یہی تو مسئلہ ہے۔ اگر یہی بات سمجھ لے تو سارے مسئلے ہی ختم ہو جائیں۔ اپنی انا کو، اپنی ایگو کو ختم کر دے، میری کوئی حیثیت نہیں، سارا مسئلہ ختم ہو جائے۔ لیکن کہا نہیں، میری حیثیت ہے، میں ہوں۔ کہا ہوں، اللہ نے کہا تم کچھ نہیں، اور جنہوں نے کہا نہیں ان کو سب کچھ بنا دیا۔ کوئی محبوب ربانی تو کوئی محبوب سبحانی، کوئی قطب ربانی تو کوئی غوث جیلانی۔ تو بات کہاں سے چلی؟ اشیاء او فی غیر محلے ہی، کسی شے کو اس کے مقام سے ہٹا دینا یہ کیا ہے؟ ظلم ہے۔ کسی شے کو اس کے مقام سے ہٹا دینا ظلم ہے۔ تو ٹوپی کا مقام سر، اور جوتی کا مقام، اگر اس کی ترتیب الٹ دی جائے برعکس تو کیا ہوگا؟ ظلم ہوگا نا، کہ جس کا مقام سر ہے اس کو پیر میں، اور جس کا مقام پیر ہے اس کو سر میں، ظلم ہوگا یا نہیں ہوگا؟ جو چیز جس مقام کی ہے اسی مقام پر رکھو تو کیا ہے؟ عدل ہے، عدل۔ ٹھیک۔ اچھا ایک اور مثال اس لیے دے رہا ہوں کہ بات آپ کے ذہن کے اندر بیٹھ جائے۔ اب پتہ نہیں بیٹھ بھی رہے گی نہیں، اس لیے کہ بھوک بھی لگ رہی ہے، پتہ نہیں، لیکن خیر انشاءاللہ جلدی آپ کو لنگر شریف مل جائے، تسلی رکھیں۔ پانی کا گلاس پینے کے لیے، گلاس جو ہے نا کس لیے؟ پانی پینے کے لیے۔ اور اگالدان، ارے سارے پان کھانے والے تو بیٹھے ہیں، بول کیوں نہیں، تھوکنے کے لیے، لیکن یہ تو استعمال ہی نہیں کرتے، ادھر مارا تو ادھر مارا، دیواروں کو گلے گلزار بنا دیتے۔ خیر اگالدان ہوتا ہے، پہلے زمانے میں ہوتا تھا، اب بھی ہوتا ہے۔ تو اگالدان تھوکنے کے لیے ہے نا، پان کھایا تو پیک تھوک دی۔ نئے کراچی میں پی آئی بی میں ہونا چاہیے۔ اور گلاس پانی پینے کے لیے، ٹھیک ہے نا۔ اور اگر الٹا کر دو تب کرو گے؟ کبھی اگالدان میں پانی پیا؟ نہیں پیا نا، پینا بھی نہیں۔ گلاس میں کسی نے تھوکا؟ نہیں۔ کیوں؟ یہ تو پانی پینے کے لیے۔ اگالدان میں کیوں نہیں پیا؟ تھوکنے کے لیے۔ کیا جائز نہیں ہے؟ جائز نہیں ہے؟ ارے بولو نا، آپ پھنس گئے کہ پتہ نہیں ہے یا نہیں۔ جائز ہے۔ چلو یہ مفتی صاحب بیٹھے ہیں، فتویٰ دیتے۔ خیر مسئلہ یہ ہے کہ اگر بالکل نیا اگالدان ہو، ابھی استعمال نہیں ہوا، ابھی ابھی تیار ہو کر آیا، اس میں پانی پینا جائز ہے؟ استعمال ہی نہیں ہوا، کسی نے تھوکا ہی نہیں، پان یا کچھ بھی، کچھ بھی نہیں تھوکا، استعمال ہی نہیں کیا، پانی پی سکتے ہیں؟ پی سکتے ہیں، ڈرنے کی کیا بات ہے بھائی، پی سکتے جب استعمال ہی نہیں ہوا۔ لیکن خیر کسی کے سامنے پینا نہیں، وہ ہنسے گا کیا کر رہا ہے، کہ ان کے پاس گلاس نہیں ہے اگالدان میں پانی پی رہے، ٹھیک ہے نا۔ اچھا یہ کیا قرآن نے کہا ہے کہ اگالدان میں تھوکو اور گلاس سے پانی پیو؟ قرآن نے کہا ہے، ہم نے بنایا نا خود، یہ گلاس پانی پینے کے لیے ہے، یہ اگالدان تھوکنے کے لیے ہے، قرآن نے تو نہیں کہا، ہم نے بنایا۔ ہم جس چیز کو بنا دیں اس کا کتنا لحاظ ہے، ہم جس چیز کو بنا دیں اس کا کتنا لحاظ، کہ گلاس ہم نے پینے کے لیے بنایا تو تھوکیں گے نہیں، تہذیب کے خلاف ہے، لوگ ہنسیں گے کیا کر رہا، اور اگالدان تھوکنے کے لیے تو پانی نہیں پیئیں گے، ہم نہیں بنایا، نہیں یہ تھوکنے کے لیے، پانی نہیں پینا۔ ہم جس چیز کو جس کام کے لیے بنا دے اس کے بغیر استعمال نہیں کرتے۔ خالق کائنات نے تمہیں کس لیے بنایا؟ تمہارے اعضاء کو کس لیے بنایا؟ غلط کیوں استعمال کر رہے ہو؟ سمجھ گئے بات؟ अपनी बनाई हुई चीज का इतना लिहाज और उसने जो बना दिया उसका कोई लिहाज नहीं। ये हमने बनाया, यहीं से पता चल गया कि जुल्म तो हम कर रहे हैं। कुरान ने क्या कहा, वलव अन्नहुम इज ज़लमु अन्फसहुम जाऊका, जब ये अपनी जानों पर जुल्म कर बैठे। तो हमने कहा भाई अपनी जान पे तो कोई जुल्म करता नहीं। उन्होंने कहा सुनो, जुल्म का माना तुमने नहीं समझा, अशा फी गैर महल्ले ही, किसी शय को उसके मकाम से हटा देना जुल्म है और उसके मकाम पर रख देना अदल है। ये बात है ना, बात आप समझ गए। अब ये बताओ, फजर के वक्त मोमिन का मकाम मुसल्ला है या बिस्तर? मुसल्ला, मुसल्ला है ना। बिस्तर पे क्यों नजर आते हो? आते हो ना बिस्तर पे नजर, जुल्म है या नहीं? चीज अपनी जगह से हटी या नहीं, मकाम से अलग? अशौफी गैर महल, हदर के वक्त मोमिन का मकाम मस्जिद है, मुसल्ला है, और मोमिन बिस्तर पर खाबे खरगोश के मजे ले रहा है, जुल्म है या नहीं? सच बोलना मोमिन की सिफत है या नहीं? अगर झूठ बोले तो जुल्म है या नहीं? वालदैन की फरमा बरदारी करना मोमिन की सिफत है, शरीयत का हुक्म है, अगर नाफरमानी करे तब जुल्म है या नहीं? औलाद की इस्लाम के लिहाज से इस्लामी खतूत पर तरबियत करना शरीयत का हुक्म है, नबी पाक अलैहिस्सलाम का हुक्म है, अगर ना करे तब जुल्म है या नहीं? मोमिन जिस वक्त उसे किसी मजहबी महफिल में नजर आना चाहिए, जिस वक्त उसे किसी जिक्र की महफिल में नजर आना चाहिए, जिस वक्त उसे खानकाह में नजर आना चाहिए, अगर बाजारों में घूमता हुआ नजर आए, अगर किसी और मकाम पर नजर आए, तो जुल्म है या नहीं? है ना। अशय फी गैर महल ही, किसी चीज को मकाम से हटा देना जुल्म है। बात समझ गए। इसी तरह एक एक चीज को देखते जाइए। वालदैन की नाफरमानी जुल्म है, औलाद की सही तरबियत ना करना जुल्म है, कसदन गलत मनाजिर को देखना जुल्म है, अमानत में खयानत करना जुल्म है, अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाफरमानी करना जुल्म है, जिस वक्त मुसल्ले पर नजर आना चाहिए बिस्तर पर नजर आना जुल्म है। ये सारी चीजें देखते जाओ, नतीजा ये निकलेगा सबसे बड़े जालिम तो हम खुद हैं। समझ गए, सबसे बड़े जालिम तो हम हैं, हम जुल्म कर रहे हैं। इसीलिए कुरान कह रहा है वलव अन्नहुम इज़ ज़लमु अन्फुसहुम, जब ये अपनी जानों पर जुल्म कर बैठे, जाऊ का ऐ महबूब आपके पास आ जाए। अब बात समझ में आ गई जुल्म की, जाऊ का ऐ महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये आपकी बारगाह में आ जाए। अपनी बारगाह में बुलाना था लेकिन भेजा रसूल की बारगाह। मौला गुनाह खता नाफरमानी ये तो तेरे हुक्म की है। नमाज पढ़ना, नमाज का हुक्म तूने दिया है, नमाज नहीं पढ़ी तो नाफरमानी तो तेरे हुक्म की हुई और तू भेज रहा है रसूल की बारगाह। गुनाह हो गया तू भेज रहा है रसूल की बारगाह में, खता हो गई तू भेज रहा है रसूल की बारगाह में, अपनी बारगाह में क्यों नहीं बुला रहा? इरशाद रब्बानी होगा, अरे मेरे रसूल की बारगाह ये मेरी बारगाह। ये कैसे समझ लिया कि बारगाह मुस्तफा अलग है, बारगाह इलाही अलग है? जो रसूल की बारगाह में आ गया वो खुदा की बारगाह में आ गया, रसूल के दामन करम में आ गया, खुदा की रहमत के साए में आ गया। जो रसूल से दूर है वो खुदा से दूर है, और जो रसूल के करीब है वो खुदा के करीब। और खुदा की शान यही है, जिसे अपने करीब करना चाहता है अपने महबूब के करीब कर देता, और जिसे अपने से दूर करना चाहता है अपने रसूल से दूर कर देता। फारूक आजम जब तक रसूल से दूर रहे, खुदा से दूर रहे, खुदा ने अपने करीब करना चाहा महबूब के करीब कर दिया, अपने करीब करना चाहा अपने महबूब के करीब कर दिया। जो रसूल के करीब है वो खुदा के करीब। और सिद्दीक अकबर को देखो तो मकाम ही अलग है, कितने करीब है। हर जंग में, हर गजबे में, हर सफर में, हर हजर में, यहां तक के रोजे में भी, कल कयामत में भी और जन्नत में भी। قریب ہی قریب. اور قرب کے بھی دو طریقے ہیں. ایک تو یہ ہے آدمی قرب حاصل کرے اللہ تعالیٰ کا, نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا. کیسے؟ عبادت و ریاضت, تقوی, پرہیزگاری, مجاہدہ, چلہ کشی, محنت, تب جا کے قرب حاصل ہوگا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا اور اللہ رب العالمین جل جلالہ و منب. اور دوسرا طریقہ بہت آسان ہے, جو اللہ کے قریب ہے تم اس کے قریب ہو جاؤ. اللہ کا قرب چاہتے ہو, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب چاہتے ہو, جو ان کے قریب ہے تم ان کے قریب ہو جاؤ, خود بخود قریب ہو جاؤ. تو قرآن تو ہمیں بھیج رہا ہے رسول کی بارگاہ میں. یہ نہیں کہا جب یہ لوگ اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھیں تو مسجد میں آ کر اللہ سے توبہ کریں, یہ بیت اللہ میں جا کر اللہ سے توبہ کریں. نہیں, جاؤ کا اے محبوب آپ کے پاس آ جائیں, آپ کی بارگاہ میں آ جائیں. فاستغفر اللہ, پھر اللہ سے مغفرت طلب کریں. تو کیا مغفرت مل جائے گی؟ گناہ کر لیا, خطا ہو گئی, نافرمانی ہو گئی, اللہ نے رسول کی بارگاہ میں بھیج دیا, وہاں بھی پہنچ گئی, اب اللہ سے توبہ بھی کر رہے ہیں, مولا گناہوں کو معاف کر دے, خطاؤں کو معاف کر دے, ملے گی مغفرت؟ نہیں. واستغفر لهم الرسول صلی اللہ علیہ وسلم, جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے لیے دست مبارک اٹھا دے, اور جب میرے محبوب نے دست مبارک اٹھا دیے, لوجد اللہ تواب الرحیم, تو اللہ کو بہت زیادہ رحم کرنے والا پالو. پتا چلا مغفرت کی سند ملے گی تو رسول کی بارگاہ سے, اگر وہاں سے نہیں تو یہاں سے نہیں. اسی لیے امام اہل سنت نے فرما دیا تھا, فرمایا بخدا خدا کا یہی ہے در, بخدا خدا کا یہی ہے در, نہیں اور کوئی مفر مقر. بخدا خدا کا یہی ہے در, نہیں اور کوئی مفر مقر. جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو, جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں. جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو, جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں. یہیں سے مغفرت ملے گی, اور جب یہاں سے مغفرت مل جائے گی, لوجد اللہ تواب الرحیم, تو بارگاہ رب العزت سے بھی مغفرت مل جائے گی. ایک دیہاتی نے یہ آیت سنی اور اپنے علاقے سے چلا مدینہ طیبہ کی جانب. اللہ نے فرمایا جب اپنی جان پر ظلم کر بیٹھو میرے محبوب کے پاس آ جاؤ, مغفرت طلب کرو, سرکار دست مبارک اٹھا دیں, اللہ کو رحم کرنے والا پالو. چلتا رہا منزل بمنزل, چلتا رہا سفر کرتا رہا, مدینہ طیبہ پہنچ گیا. جب وہاں پہنچا اور صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین سے پوچھا, انہوں نے کہا سرکار پردہ فرما گئے, نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا وصال ہو چکا, اس دنیا سے تشریف لے گئے ظاہری طور پر. بڑا افسردہ ہوا, میں تو یہ آیت سن کر آیا تھا, اللہ نے فرمایا جب اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھو میرے محبوب کے پاس آ جاؤ, میں تو یہ آیت سن کر آیا کہ سرکار کی بارگاہ میں عرض کروں گا دستے مبارک اٹھا دیں گے مغفرت ہو جائے گی, کیا کروں میں؟ چلو مجھے حضور کے روزے پر لے چلو, روزے انور پر جا کر عرض کر دوں. انہوں نے بتایا مسجد نبوی میں فلاں مقام پر. اب وہ دیہاتی آیت سن کر آیا تھا دور دراز مقام سے, دیکھا سرکار پردہ فرما چکے, روزہ مبارک پر کھڑے ہو کر رو رہا, زار و قطار رو رہا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں تو یہ آیت سن کر آیا, جب لوگ اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھے آپ کی بارگاہ میں آ جائیں, میں آپ کی بارگاہ میں پہنچا, آپ اللہ کی بارگاہ میں پہنچ گئے, میرے گناہوں کا کیا ہوگا, میری خطائیں کیسے بخشی جائیں گی, میری نافرمانیاں, میرے گناہ کیسے معاف ہوں گے, رو رہا ہے, گڑگڑا رہا ہے, یا رسول اللہ کیسے میرے گناہ معاف ہوں گے؟ دیکھنے والوں نے دیکھا کہ جب وہ شدت جذبات سے رونے لگا, گڑگڑانے لگا, روضہ رسول سے آواز آئی, جا تیری مغفرت ہو گئی.
سبحان اللہ, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, فیضان اشرفیہ.
فرمایا جا تیری مغفرت ہو گئی. سرکار نے آنے والے کو خالی نہیں لوٹایا, بتا دیا کہ آیت صرف ظاہری حیات تک نہیں تھی, قیامت تک کے لیے. کچھ ہے نا بدبخت جو یہی کہتے, یہ تو قرآن تو اس وقت سرکار موجود تھے, ظاہری حیات جب اللہ نے بھیجا تھا, اب تھوڑی کوئی بھیجا ہے. وصال کے بعد وہ گیا ہے, اور وصال کے بعد سرکار نے خوشخبری سنائی, جا تیری مغفرت ہو گئی. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بتا دیا, سنو قیامت تک جو بھی یہاں پر آئے گا انشاءاللہ مغفرت کا پروانہ ساتھ لے کر جائے گا. جاؤ کا اے محبوب, آپ کی بارگاہ میں آ جائیں. اور آج یہ بدبخت روک رہے ہیں, آپ حج کے لیے جائیں یا عمرے کے لیے جائیں تو جگہ جگہ اپنی ٹیمیں بٹھا رکھی, جو بھولے بھالے سنیوں کو حاجیوں کو ورغلا رہے ہیں. نہیں نہیں نہیں, مسجد نبوی کی زیارت کے ارادے سے آؤ, نبی کی زیارت کے ارادے سے نہیں آؤ. مسجد نبوی کی زیارت کے لیے آؤ, نبی کی زیارت کے لیے نہ آؤ. پوچھو بے وقوفوں سے, مسجد ہے کس کی وجہ سے؟ مسجد ہے کس کی وجہ سے؟ کیا ہم مسجد دیکھنے جاتے ہیں؟ مسجد پوری دنیا میں ہے, پاکستان میں مساجد ہیں, ہندوستان میں مساجد ہیں, پوری کائنات میں مساجد ہیں, لیکن وہ مسجد جہاں میرے آقا تشریف آرام فرما ہے اس کا مقام ہی الگ ہے. مسجد نبوی سرکار کی مسجد, اس کی کیفیت ہی الگ. یہ روک رہے ہیں, خدا بھیج رہا. 40 نمازیں پوری نہیں کرو, سرکار نے فرمایا جس نے میری مسجد میں 40 نمازیں اس طرح ادا کی کہ درمیان میں کوئی نماز قضا نہیں ہوئی, اس کے اور جنت کے درمیان موت کے سوا کوئی چیز حائل نہیں, ادھر مرا اور ادھر جنت میں. اور یہ کہتے نہیں نہیں ضروری نہیں, ایک دو نمازیں پڑھ کے نکل جاؤ, ضروری نہیں. یہ روک رہے ہیں, اور خدا فرمانا جاؤ کا محبوب آپ کے پاس وہ بھیج رہا ہے, یہ روک رہے ہیں. اب بتاؤ روکنے والا زبردست ہے یا بھیجنے والا؟ وہ بھیجنے والا اور یہ بدبخت روکنے والے. کب سے روک رہے ہیں؟ کوئی رکا نہیں, اس لیے کہ بھیجنے والا زبردست خالق ہے, مالک ہے, رازق ہے, اپنے محبوب کا چاہنے والا ہے, اپنے محبوب سے محبت کرنے والا. جاؤ کا اے محبوب وہ آپ کی بارگاہ میں آ جائے. اگر اسی آیت کو صحیح طرح پڑھ لیتے تو کبھی بھی نہ روکتے. تو اب نتیجہ کیا نکلا؟ جب جانوں پر ظلم کر بیٹھیں, کوئی گناہ ہو جائے, کوئی خطا ہو جائے, تو کیا کریں؟ سرکار کی بارگاہ میں چلے جائیں, ٹھیک ہے نا؟ وہاں جا کر کیا ہوگا؟ مغفرت ہو جائے, ہو جائے گی نا مغفرت. لیکن سوال یہ پیدا ہوا کہ جائیں کیسے؟ یہ بھی تو ایک سوال ہے نا, ہر آدمی تو جا نہیں سکتا. آپ کہیں گے جی آپ نے تو طریقہ بتا دیا, تم نے گناہ کر لیے, تم نے خطا کر لیے, رسول کی بارگاہ میں چلے جاؤ, اور یہ آیت قیامت تک کے لیے روضہ مبارکہ پر چلے جاؤ, وہاں جا کر اپنے گناہوں کی معافی مانگ لو. لوجد اللہ تواب الرحیم, اللہ کو بہت زیادہ رحم کرنے والا پالو. جن کے پاس پیسے ہیں وہ چلے جائیں, اور جو نہیں ہیں وہ کیا کریں؟ کیا ان کے گناہوں کی مغفرت نہیں ہوگی؟ ایسے بھی لوگ ہیں جو نہیں جا سکتے, ذرائع نہیں ہیں, وسائل نہیں ہیں, وہ کیا کریں؟ کیا وہ گناہگار رہ جائیں گے؟ کیا وہ خطاکار ہی رہ جائیں گے؟ کیا ان کی مغفرت نہیں ہوگی؟ یہ سوال ہے یا نہیں؟ بھئی قرآن نے تو بھیج دیا, اور جب ہم چلے گئے تو مغفرت ہو گئی, یقینی ہے. لوجد اللہ تواب الرحیم, اس کا مقصد مغفرت یقینی ہے. لیکن یہ تو جانے کے بعد ہے نا, جو نہ جا سکے وہ کیا کرے؟ سوال ہے یا نہیں؟ اس کے دو جواب, بہت غور سے سنیے, اس کے دو جواب. جو نہیں جا سکے وہ کیا کرے؟ ایک جواب تو یہ ہے کہ اولیاء انبیاء کے نائب ہیں، اولیاء کرام انبیاء اعظام کے نائب ہیں، ان کی بارگاہ میں آنا انبیاء کی بارگاہ میں آنا، نبوت کا سلسلہ ختم، ولایت کا سلسلہ جاری ہے، قیامت تک جاری رہے گا. جو ولی کی بارگاہ میں آ گیا حقیقت میں نبی کی بارگاہ میں آ گیا. اگر وہاں نہ جا سکو، جگہ جگہ نائبان مصطفیٰ موجود ہیں، بغداد میں، اجمیر میں، کچوچا میں، پاک پٹن میں، مہرولی میں، دہلی میں، سرہند میں، ہر جگہ یہ نائبان رسول کے آستانے موجود ہیں. وہاں نہیں جا سکتے، نائبین کے پاس چلے جاؤ، یہاں جا کر مغفرت طلب کرو، یہاں بھی مغفرت. یہ بھی رسولی کی بارگاہ ہے، ولی کی بارگاہ میں آنا نبی کی بارگاہ میں آنا ہے، اور نبی کی بارگاہ میں آنا خدا کی بارگاہ میں آنا. نائبین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک جواب. اور دوسرا جواب، رسول کی بارگاہ میں عرض کریں تو جا کر ہی عرض کریں گے نا، جب وہاں پہنچیں گے نہیں تو عرض کیسے کریں گے؟ مثال کے طور پہ ایک آدمی یہاں ہے، ایک سعودی عرب میں ہے، مجھے اس سے کچھ کہنا ہے، یا تو میں فون پر کہوں، موبائل پہ کہوں، انٹرنیٹ کے ذریعے کہوں، ٹھیک ہے نا؟ اور اگر یہ ذرائع نہیں ہے تو کیسے کہوں؟ جب جاؤں تب کہوں، اور نہ جاؤں تو کیسے کہوں؟ تو آپ کہیں گے رسول کی بارگاہ میں کیسے جائیں، کیسے عرض کریں؟ قرآن نے کہا، تم نے یہ سوچا کیسے کہ تم کیسے عرض کرو؟ ان نبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، نبی مسلمانوں کی جانوں سے زیادہ اس سے قریب، نبی مسلمانوں کی جانوں سے زیادہ قریب ہے. جو جان سے زیادہ قریب ہے اس سے کہنے میں وہاں جانے کی کیا ضرورت ہے؟ اگر نہیں جا سکتے یہیں بیٹھ کر عرض کر دو، یہیں سے مغفرت، جاؤ کا مقصد پورا ہو گیا. جو نہیں جا سکتے، مجبور ہیں نہیں جا سکتے، یہیں پر سر جھکا کر بیٹھ جائیں، روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تصور کر لے، یہیں اپنے گناہوں کی معافی سرکار کے وسیلے سے مانگ لے، یہیں سے سن رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، اپنی شان کے مطابق جواب عطا فرما رہے ہیں. یہ شان ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام، جاؤ کا، اے محبوب آپ کی بارگاہ میں آ جائیں. فاستغفر اللہ واستغفر لهم الرسول، اللہ سے مغفرت طلب کریں اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے مغفرت فرما دیں، اپنے دستے مبارک اٹھا دیں، اللہ کی بارگاہ میں سفارش کر دیں، تو کیا ہوگا؟ لوجد اللہ تواب الرحیم، اللہ کو بہت زیادہ رحم کرنے والا پا لیں. یہ ہے اس آیت مبارکہ کا ترجمہ. الحمدللہ علی احسانہ، ہم اہل سنت و جماعت اس بات پر ایمان رکھتے ہیں، یقین کامل رکھتے ہیں کہ پوری کائنات میں جہاں بھی، جس مقام پر، جس وقت، جس لمحے اپنے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پکاریں گے، سرکار کا وسیلہ دیں گے، خالق کائنات بھی سنے گا، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام بھی سنیں گے، انشاءاللہ مغفرت ہو جائے. جس مقام پر، جہاں سے پکارو، جہاں ان کا وسیلہ دو. وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، اے محبوب آپ کے پاس آ جائے، اور اگر واقعی جسمانی حاضری ہو جائے تو سبحان اللہ، دل میں تڑپ رکھو، بلاوا وہیں سے، جسے چاہ در پہ بلا لیا، جسے چاہ اپنا بنا لیا. یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے، یہ بڑے نصیب کی بات. یہاں سے تڑپ پیدا ہوگی، وہاں سے بلاوا آ جائے گا. تڑپ پیدا کرو، بلاوا آ جائے گا، اور جب بلاوا آ جائے گا تو انتظام خود بخود کر دیں گے، ضرورت ہی نہیں ہے سوچنے کی. عقیدہ پکا ہونا چاہیے، ایمان پختہ ہونا چاہیے، محبت رسول قلب میں راسخ ہونی چاہیے، اطاعت کا جذبہ ہونا چاہیے، احترام رسول ہونا چاہیے. اس دنیا میں بھی کامیاب، آخرت میں بھی کامیاب. آج کی اس گفتگو کا پیغام یہی ہے کہ ہم گناہگار، سیاہکار، خطاکار جو بھی ہیں، لیکن اے اللہ تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہیں. ہم سب کو چاہیے بتقاضۂ بشریت، ہم سے جو بھی گناہ ہو گئے، جو خطائیں ہو گئیں، اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں کہ اے الہ العالمین اپنے محبوب پاک صاحب لولاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ و طفیل اسے معاف فرما, اور اس یقین کے ساتھ کریں کہ خالق کائنات معاف فرما دے گا, انشاءاللہ تعالیٰ ضرور معاف فرما دے گا, اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام ضرور ضرور سفارش فرما دیں. سرکار کی یہ شان اپنے گناہگار امتیوں کے لیے سفارش فرما رہے, میں اسی پر اکتفا کرتا ہوں. اس لیے اور خاص طور پہ آپ حضرات کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے بھوک میں بھی بڑے تحمل کے ساتھ گفتگو کو سنا. انشاءاللہ اس کا ڈبل اجر ملے گا. کھانے کا تو جو اجر ملے گا ملے گا, نہ کھا کر گفتگو سننے کا اور زیادہ اجر ملے گا. ملے گا نہیں ملے گا؟ اگر آپ کو یقین ہے ملے گا تو گفتگو بڑھا دوں تھوڑی سی؟ آپ پریشان ہو جائیں گے, نہیں بھائی اتنا ہی کافی, صحیح ہے نا, اتنا ہی کافی. ہاں صحیح ہے, روحانی غذا تو مل گئی, اب جسمانی غذا مل جائے. خیر بہرحال اللہ تبارک و تعالی آپ سب کو, ہم سب کو, ہم سب اس میں شامل ہیں, نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سچی محبت میں زندہ رکھے اور سچی محبت میں موت عطا فرمائے. اسماعیل غنی اشرفی صاحب زیدہ مجدہو نے بڑے خلوص اور محبت کے ساتھ یہ محفل سجائی. ہر سال یہ محفل سجاتے ہیں اور اس سال یہ محفل سجانے میں کچھ لیٹ ہو گئے, لیکن وہ ہماری وجہ سے ہی لیٹ ہوئے, خود لیٹ نہیں ہوئے. خیر بہرحال پھر بھی انہوں نے محفل کر لی, اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو خوش رکھے اور اسی طرح یہ محفلیں ہوتی رہیں اور سرکار کا ذکر مبارک ہوتا رہے. جہاں ذکر رسول ہے وہیں رحمتوں کا نزول ہے, برکتوں کا حصول ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اور خصوصاً صاحب خانہ کو رحمتوں اور برکتوں سے مستفیض فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.